بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات سال رواں کے دوران ان اجتماعات جمعہ میں بعض دوسرے موضوعات بھی وقتاً فوقتاً زیر بحث آئے ہیں، لیکن دو اہم پہلو شریعت اسلامی یا ہدایت آسمانی کے ہم نے تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی. میری مراد ہے اسلام کا معاشی نظام یا قرآن حکیم کی معاشی تعلیمات، اور اسلام کا سیاسی نظام یا قرآن حکیم کی سیاسی تعلیمات. ایک صاحب نے توجہ دلائی اور میں ان کا مشکور ہوں کہ اسی نہج پر عائلی زندگی کے بارے میں، سماجی زندگی کے بارے میں، اور بالخصوص پردے کے بارے میں جو احکام ہیں شریعت کے، ان پر بھی گفتگو ہونی چاہیے. یہ بات میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ انسان کی اجتماعی زندگی کی یہ تین سطحیں ہیں، تین لیولز ہیں. سب سے پہلی سطح اجتماعیت کی آئلی نظام، ایک خاندان کا ادارہ. ان خاندانوں سے معاشرہ وجود میں آتا ہے. تو آئلی نظام یا معاشرتی نظام یا سماجی نظام، اس کو ایک جگہ رکھ لیجئے. اجتماعیات انسانیہ کا دوسرا رخ یا دوسری سطح ہے معاشی نظام، اور اس کی بلند ترین چوٹی ہے سیاسی نظام، نظام مملکت، نظام حکومت. اور ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو چیز زیر بحث آئی ہے وہ آئلی اور معاشرتی اور سماجی باتیں. معاشی نظام کے بارے میں بھی چند احکام ہیں حلال اور حرام کے. سیاسی نظام کے بارے میں تو میں عرض کر چکا ہوں کہ تین آیات ہیں میرے نزدیک کہ جن سے پورا وہ سیاسی ڈھانچہ جو ہے اسلامی مملکت کا وہ مستمد ہے. لیکن آئلی اور سماجی اور معاشرتی جو احکام ہیں، ان پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے مفصل مباحث ہیں. سورہ بقرہ میں 5-6 رکوع چلے گئے ہیں تواتر کے ساتھ، نکاح اور طلاق اور مہر اور عدت اور طلاق کی مختلف اقسام اور رضاعت، ان سب سے متعلق متعدد رکوعوں پر پھیلی ہوئی ایک بحث ہے. پھر سورہ نساء تو معلوم ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر ہے ہی معاشرتی زندگی کے بارے میں، دوسری چیزیں بھی ہیں لیکن اس کا جزو اعظم جو ہے وہ انسانی معاشرت ہے. سورہ مائدہ میں پھر تفصیلی احکام. آگے چلیں گے سورہ نور، سورہ احزاب، اس میں بھی بڑی مفصل بحثیں، ستر کے احکام، حجاب کے احکام، استیذان، گھروں میں داخل ہونا ہے تو اجازت لے کر داخل ہونا ہے، گھروں میں کس طرح رہنا ہے. پھر اور آگے چلیے تو جو چھوٹی مدنی صورتیں ہیں ان میں سورہ طلاق، سورہ تحریم، سورہ مجادلہ جس میں زہار کا حکم زیر بحث آیا ہے. اتنی تفصیلی بحثیں ہیں کہ جو آئلی زندگی سے متعلق، باقی عام جو سماجی مسائل ہیں سوشل ایولز کیا ہیں، سوشل ویلیوز کیا ہیں، کن چیزوں کو اسلام ایریڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے، کن چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، یہ تو صرف مدنی صورتوں میں نہیں، یہ تو آپ کو مکی صورتوں میں ملیں گے، سورہ انعام میں ملیں گے، آپ کو سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل سے دو رکوع جو ہے وہ اسی بحث پر مشتمل ملیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ تفصیل جو قرآن مجید نے بیان کی ہے وہ اجتماعیات انسانیہ کی اس پہلی منزل سے متعلق ہے۔ اس منزل کے لفظ سے مجھے یاد آیا، ذہن منتقل ہوا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کی معرکۃ الآرا تصنیف ہے حجت اللہ البالغہ، اس میں تدبیر منزل اس کو ایک باقاعدہ بہت بڑا عنوان بنایا ہے کہ گھریلو نظام کو صحیح رکھنا اس خاندان کے ادارے کا استحکام، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ ادارہ مضبوط ہے تو معاشرہ مضبوط ہے، اور یہ صالح ہے درست ہے تو معاشرہ بھی صالح اور درست ہوگا، یہ ادارہ کمزور ہو گیا معاشرہ کمزور ہو جائے گا، اور اس ادارے میں اگر کجی آ جائے، اس میں فساد پیدا ہو جائے تو پورے معاشرے میں ظہر الفساد فی البر والبحر، وہ نتیجہ نکل کر رہے ہیں۔ اس لیے اب ہم چند جمعوں میں انشاءاللہ یہ جو ہمارا معاشرتی نظام ہے، آئلی نظام ہے، سماجی نظام ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آج سب سے پہلے یہ میں معین کر لوں کہ اس نظام کے بات کو سمجھانے کی خاطر میں اصطلاحات استعمال کیا کرتا ہوں کہ جن سے آپ بات کو بہتر طور سے سمجھ سکیں۔ اس کی تین ڈائمنشنز ہیں، جیسے تھری ڈائمنشنل اسپیس کا ہمارا کانسیپٹ ہے، اس کمرے کا طول ہے، عرض ہے، پھر اس کی بلندی ہے۔ تو اس مسئلے کی بھی در حقیقت یہی تین ڈائمنشنز ہیں۔ پہلی ڈائمنشن ہے والدین اور اولاد کا تعلق، یہ ایک سمت ہے، یہ خاندان کا ادارہ جو ہے اس میں جو مختلف تعلقات وجود میں آتے ہیں، جن تعلقات کے ذریعے سے یہ خاندان کا ادارہ مرکب ہے، اس میں سے ایک ڈائمنشن ہے والدین اور اولاد کا تعلق۔ دوسری ڈائمنشن یا دوسرا عرض اس کا شوہر اور بیوی کا تعلق، اور تیسری ڈائمنشن جو ہے وہ بھائی بہنوں کا آپس میں تعلق، بھائیوں کا آپس میں رب اور بھائی بہنوں کا تعلق، اخوت، رشتہ ازدواج نمبر ایک، رشتہ اخوت نمبر دو، اور والدین اور اولاد کے مابین تعلق یہ نمبر تین۔ یہ تین ہیں ڈائمنشنز کہ جن سے وہ ایک معاشرے کی جو یونٹ ہے خاندان وہ وجود میں آتا ہے۔ ان میں سے جہاں تک دو پہلوؤں کا تعلق ہے، والدین اور اولاد کا تعلق اور بھائیوں کا یا بھائی بہنوں کا باہمی تعلق، اس کی نوعیت زیادہ تر اخلاقی ہے، اس میں قانونی معاملہ بہت کم زیر بحث آتا ہے، ان میں پیچیدگی بھی نہیں ہے، فطرت انسانی اس کے بارے میں بہت حد تک صحیح رہنمائی کرنے میں کفایت کرتی ہے۔ سب سے پیچیدہ مسئلہ اس میں شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے، یہ رشتہ ازدواج کس طور سے وجود میں آتا ہے، پھر یہ کہ ان کے مابین حقوق و فرائض کا توازن کیا ہے، آیا یہ بالکل برابر ہیں، مساوی ہیں اپنے حقوق اور اختیارات میں، یا ان کے مابین کوئی فرق و تفاوت ہے، پھر یہ کہ یہ رشتہ ایک دفعہ وجود میں آنے کے بعد کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ اس میں سیپریشن ہو سکے، سیپریشن ہو تو پھر اس کے قواعد و ضوابط کیا ہوں گے، یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہو کہ اجتماعیات انسانیہ کے تین عقدے جو ہیں بڑے ہی مشکل، بڑے پیچیدہ، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ عام انسانی عقل کی سطح پر تو لا ینحل ہیں، ان کا کوئی حل ہمارے پاس نہیں، اور انہی کے حل کے لیے اصلاً ہم مجبور ہیں، محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں، اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار یہاں ہماری عقل کام نہیں کرتی. ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہی ہے مرد اور عورت کے درمیان توازن کیا ہو، حقوق اور اختیارات کا توازن. دوسرا اہم ترین مسئلہ فرد اور اجتماعیت کے درمیان توازن کیا ہو، فرد کے بھی حقوق ہیں اور اجتماعی مصلحتیں بھی ہیں اور یہ ٹکراتی ہیں آپس میں. فرد زیادہ سے زیادہ آزادی چاہتا ہے لیکن فرد کی آزادی اجتماعی مصلحتوں کو نقصان پہنچاتی ہے. اب ایک انتہا تو یہ ہوگی کہ ہر طرح کی آزادی، اجتماعی مصلحتیں قربان ہو جائیں گی انفرادی آزادی اور انفرادی حقوق کی چوکٹ پر. ایک انتہا یہ ہوگی کہ انفرادی آزادی کو بھیڑ چڑھا دیا جائے گا اجتماعی مصلحتوں کے، نتیجتاً ایک ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی وجود میں آئے گی. نقطۂ عدل کہاں ہے یہ انسانی عقل کے بس کا روگ نہیں. اور تیسری ڈائمنشن ہے سرمایہ اور محنت کے درمیان کیا ربط و تعلق ہے. اب دیکھا آپ نے کہ سرمایہ اور محنت کا مسئلہ یہ معاشی نظام سے متعلق ہے، یہ اس کا اصل عقدہ ہے. اس دور میں خاص طور پر مشین کی ایجاد کے بعد، جب تک مشین کی ایجاد نہیں ہوئی تھی یہ مسئلہ ابھی اتنا جائجنٹک نہیں تھا، اتنا خوفناک نہیں تھا، لیکن مشین نے آ کر جو ہے اس مسئلے کو اب اہم ترین مسئلہ بنا دیا صنعتی انقلاب کے بعد. فرد اور اجتماعیت کے درمیان توازن یہ مسئلہ ہے سیاسی جمہوریت یا آمریت، اور یہ مسئلہ جو ہے مرد اور عورت کے درمیان توازن یہ ہے سماج سے متعلق، یہ ہے آئلی زندگی سے متعلق. تو میں نے یہ تین ہی سطحیں یا تین پہلو آپ کے سامنے رکھے انسانی اجتماعیات کے، اور تینوں سے متعلق ایک ایک پرابلم جو ہے وہ انتہائی مشکل، بڑا ہی لا ینحل، بہت کٹھن. اسی میں افراط و تفریط ہوتی ہے، عدم توازن ہوتا ہے جس سے فساد رونما ہو. تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہمارا معاشرتی نظام ہے اس کے تین ڈائمنشنز ہیں، ان میں سب سے مشکل سب سے پیچیدہ یہ مرد اور عورت کے درمیان رشتہ ازدواج، اور اس سے جو ادارہ وجود میں آئے اس میں حقوق اور فرائض کا توازن. آج میں اس مشکل مسئلے کے بارے میں گفتگو شروع نہیں کر رہا، جو آسان تر مسئلہ ہے آج پہلے اس کو لے رہا ہوں، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا آپ سے کہ فطرت انسانی بھی صحیح رہنمائی کر دیتی ہے، اور چونکہ ہمارا دین دین فطرت ہے لہذا وحی آسمانی نے آ کر اس پر مہر تصدیق ثبت کی، اس کی تائید کی ہے، اس کو مؤکد کیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرما دی ہے. ظاہر بات ہے کہ خاندان کے ادارے کے استحکام میں یقیناً اس کی بڑی اہمیت ہے کہ والدین اور اولاد کا جو رشتہ ہے بہت مضبوط. اگر اس کو صرف ایک کاروباری قسم کا رشتہ بنا لیا جائے، جیسا کہ واقعتاً یہ رشتہ مغربی تہذیب میں بن چکا ہے، اس میں تقدس کا پہلو نکل چکا، اس کو بالکل ایک بزنس ریلیشن شپ کی حیثیت جو ہے وہ دے دی گئی، نتیجہ یہ ہوگا کہ خاندان کا ادارہ کمزور ہوگا، اور خاندان کا ادارہ کمزور ہوگا تو میں عرض کر چکا ہوں معاشرہ کمزور ہوگا. قرآن مجید نے جس قدر زور دیا ہے والدین کے ساتھ اس نے سلوک پر، دیکھیے اس کی بھی دو رخ ہیں، اس کے والدین اولاد کے لیے محنت کریں، مشقت کریں، انہیں کھلائیں، انہیں پلائیں، اپنا پیٹ کاٹیں، یہ چیز تو فطرت انسانی میں اتنی گہری ہے کہ اس کے لیے کسی وعظ اور تلقین کی ضرورت ہی نہیں، اس کے بغیر تو تمدن کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا جب تک قیام منظور ہے ظاہر بات ہے کہ تمدن کی گاڑی کو چلانا ہے، اور اس تمدن کی گاڑی کو چلانے کے لیے والدین میں اس جذبے کا ہونا کہ اپنا پیٹ کاٹیں اور اپنی اولاد کو کھلائیں، اپنے آرام کو قربان کریں اور ان کی دیکھ بھال کریں، اپنے لیے محنت اور مشقت جھیلیں، ان کے لیے آسائش اور آرام کا بندوبست کریں، یہ وہ فطرت ہے. یہ حیوانات میں بھی ہے، یہ تو فطرت ہے جو ہر طرف آپ کو پھیلی ہوئی نظر آئے گی. اس معاملے میں آپ کو وحی میں ایک دوسرا رخ نظر آئے گا کہ والدین کو متنبہ کیا گیا ہے اس بات پر کہ دیکھنا کہیں اولاد کی محبت حد سے اتنی متجاوز نہ ہو جائے کہ حلال اور حرام کی تمیز بھی اٹھا دو. کھلانا ضرور ہے انہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن کہیں ان کی محبت اتنی متجاوز نہ ہو جائے کہ حرام میں منہ مارنے لگو. ان کو اچھے سے اچھا کھلانے کے لیے، ان کو اچھے سے اچھا پہنانے کے لیے تم حلال اور حرام کی تمیز کو اٹھا دو، صحیح اور غلط کا فرق جو ہے اور امتیاز جو ہے اس کو ختم کر دو. تو یہ در حقیقت یہ تو ایک دشمنی ہو جائے گی. چنانچہ فرمایا سورہ تغابن میں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہ جو فطری محبت ہے تمہارے اندر، یہ ایک خطرے کی جگہ ہے، اندیشے کی جگہ ہے، اس میں دشمنی کا احتمال موجود ہے. یہ محبت تمہاری عاقبت کو برباد کرنے کا سبب بن سکتی ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ بڑا ہی نادان ہے وہ شخص جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر لی. لہذا اس اعتبار سے تو قرآن مجید میں کہیں آپ کو والدین کے لیے یہ ترغیب نہیں ملے گی کہ اولاد کو کھلا اور پلا اور اولاد کو پالو اور پوسو، نہیں، بلکہ وہ تو فطرت میں اتنا کچھ ہے، جبلت میں یہ مادہ اتنا زوردار ہے کہ الٹا اس کی لگام کچھ کھینچنے کی ہدایت ملے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محبت جو ہے اس کی وجہ سے تم اتنی نرمی برتو کہ وہ بچے سرکش ہو جائیں، وہ نہ تمہارا کہنا مانے نہ اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کی انہیں کوئی فکر ہو. تمہارا مثبت رول یہ ہونا چاہیے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. اب اگر دسمبر جنوری کی سردی پڑ رہی ہو اور صبح کا وقت ہے اور بچے کو اس لیے نہ اٹھائیں والدین کے اب ٹھنڈ ہے، نماز پھر پڑھ لے گا، معلوم ہوا کہ یہ دشمنی تم کر رہے ان کے ساتھ، اور ان کی محبت کی وجہ سے اگر حرام خوری کر رہے ہو تو وہ ان کی طرف سے دشمنی ہے تمہارے ساتھ. یہ دو طرفہ دشمنی ہے کہ جس سے متنبہ کیا گیا، ایک سورہ تغابن میں اور دوسرے سورہ تحریم. تو میں نے یہ عرض کیا کہ والدین اور اولاد کے تعلق میں والدین کی طرف سے جو معاملہ ہے اس میں تو قرآن مجید کا انداز یہ ہے. اصل معاملہ جو ہے اس میں وہ ہے اولاد کا رویہ والدین کے بارے میں. اب دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے بڑا ہی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں اب اولاد جوان ہے. جب والدین جوان تھے ان کی جسم میں توانائیاں تھیں، انہوں نے اپنی توانائیوں کو انویسٹ کیا ہے اولاد میں. اب اولاد جوان ہوئی ہے اور وہ بوڑھے ہو گئے، لیکن جس قدر فطرت اور جبلت میں داعیہ تھا والدین کے اندر کہ اولاد کے لیے کام کریں، اتنا داعیہ اولاد میں والدین کے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تمدن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گاڑی تو چل پڑی. والدین اپنا فرض تمدن کی گاڑی کو دھکا دینے کا جو تھا وہ کر چکے. یہاں ضرورت ہے اب تاکید کی، جہاں جبلت کے اندر کوئی تقاضا زوردار نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اس میں تاکید کی ضرورت پیش آئی. ایک اور اس کا نفسیاتی پہلو ہے، عجیب ہے وہ، اور اس سے اندازہ ہوگا کہ والدین میں ایک پیاس ہوتی ہے، بوڑھے والدین میں. جو لوگ گئے ہیں مغربی ممالک انہوں نے اس کو شدت کے ساتھ آبزرو کیا ہے، بوڑھے والدین کا حال یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے. وہ تو حکومت نے بنا دیے ہیں بوڑھوں کے لیے علیحدہ ادارے، ان کے لیے کھانا ہے پینا ہے، مادی ضرورتیں جو ہیں وہاں پر ایسی نہیں ہیں کہ جس کے اندر کوئی کمی ہو. اصل میں ایک محبت کی پیاس پیدا ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر قیاس کیجئے، آپ کی محبت کا مرکز ہے اولاد، اولاد جوان ہوئی، اب ان کی محبت کا مرکز ہے ان کی اولاد. جواباً آپ کے اندر ایک پیاس پیدا ہوئی. اولاد اپنے بکھیڑوں میں ہے، اپنے دھندوں میں ہے، اپنی مصروفیات میں ہے. وہاں تو یہ ہے کہ بیٹیاں بھی ہیں تو وہ معاشی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں، دفتروں میں کام کر رہی ہیں، پھر بچوں اور شوہر کے حقوق بھی کچھ ادا کرنے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اب ان کے پاس وقت نہیں ہے، والدین سے ملاقات کا، انہیں اٹینڈ کرنے کا، ان سے گفتگو کا، ان کی دلجوئی کا. چنانچہ ایک ایسی پیاس شدید رہتی ہے کہ کبھی ہماری اولاد ہم سے ملاقات ہی کرنے کے لیے آ جائے. اور اب جو اہمیت رہ گئی ہے وہاں کرسمس کے تہوار کی، وہ کوئی مذہبی اعتبار سے نہیں ہے، اس میں توقع ہوتی ہے بوڑھے والدین کو کہ ہماری اولاد سے ملاقات ہو جائے گی، وہ آئیں گے کرسمس پر تو آ جائیں. تو یہ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ جو پیاس ہے محبت کی، ایک طرف تو احتیاج پیدا ہو گئی والدین کے اندر، دوسری طرف ایک محبت کی پیاس پیدا ہو گئی والدین میں. ان دونوں چیزوں کو پیش نظر رکھیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید اولاد کو کس قدر تاکید کرتا ہے والدین کے حقوق کے بارے میں. پانچ مقامات قرآن مجید کے اس وقت میرے ذہن میں ہیں جس میں اللہ تعالی نے اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے، سورہ انعام میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ لقمان میں. ان میں سے میں دو کا اس وقت چاہوں گا. یہ دو مقامات وہ ہیں جہاں یہ ذرا تفصیل کے ساتھ معاملہ زیر بحث آیا ہے، اور حسن اتفاق سے یہ دونوں مقامات مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب میں میں نے شامل کیے ہیں جو میں نے اس دعوت رجوع الی القرآن کے لیے مرتب کیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم بندگی مت کرو، پرستش مت کرو سوائے اللہ کے کسی کی. یہ تو اللہ کا سب سے بڑا حق ہے، اسی کو پوجو، اسی کی بندگی کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو. اور اس کے فوراً بعد وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک. بالکل یہی بات سورہ لقمان میں ہے. پہلے شرک کا ذکر آیا کہ حضرت لقمان نے نصیحت کی اپنے بیٹے کو، وہ تو تھی اللہ کے حق کے بارے میں کہ میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجیے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اس کے فوراً بعد اللہ تعالی کی طرف سے نصیحت ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں، اسے اٹھائے رکھا اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے دو سالوں میں، کہ کر شکر میرا اور اپنے والدین کا. کس طریقے سے اللہ نے بریکٹ کیا ہے، انشکر لی والے والدین، کر شکر میرا اور اپنے والدین کا. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دین میں سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی جرم، وہ ہے شرک. جس طریقے سے ایمان میں اولیت کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں، ایک بحث ہوتی ہے کہ کون سب سے پہلے ایمان لایا، حضرت ابوبکر یا حضرت خدیجہ یا حضرت علی یا حضرت زید ابن حارثہ، تو اس میں تصویر پیدا کی گئی ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی، اور غلام یا آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید ابن حارثہ، جو زید ابن محمد کہلاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اسی طرح دیکھیے عقائد میں یا حقوق اللہ میں سب سے بڑا گناہ شرک، حقوق العباد میں سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا گناہ حقوق والدین، والدین کے حقوق کی حد تلفی. شریعت کے حلال اور حرام میں سب سے بڑی حرام شے سود. یہ آپ کو مختلف اعتبارات سے یہاں بھی اولیت جو ہے وہ ذہن میں قائم کر لینی چاہیے. تو یہ میں نے دو مقامات آپ کو بتائے کہ جس میں شرک کے فوراً بعد یا حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق العباد میں جو ذکر ہو رہا ہے سب سے پہلے وہ والدین کا. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس میں خاص معاملہ بڑھاپے کا ہے. جب تک تو معاملہ ایسا ہے کہ والدین کے جسم میں بھی توانائیاں ہیں، وہ معاملہ، وہ مسئلہ اس نزاکت کے ساتھ ابھی سامنے آیا ہی نہیں. اس وقت تک تو یہی ہے نا کہ ہو سکتا ہے بلکہ اولاد جو ہے وہ ابھی ڈیپینڈنٹ ہو، وہ خود اپنے والدین سے ابھی منفعت حاصل کر رہی ہو. اس وقت اگر وہ فرما برداری اور ادب کا اور احترام کا رویہ اختیار کرتی ہے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہاں جب معاملہ آ گیا بڑھاپے کا، ان کی توانائیاں ختم ہو گئی. اور جیسے کہ ہمارے مشرقی معاشرے میں ہوتا ہے 95% والدین اب ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اولاد پر. مغرب میں یہ بات نہیں ہے، مغرب میں والدین بھی اب ہوشیار ہو گئے. جب اولاد کا معاملہ یہ نظر آیا تو انہوں نے بھی محتاط رویش اختیار کی. 15-16 برس کی عمر کا لڑکا اور لڑکی ہوئی اور نکالا جاب، اب ہمیں کچھ اپنے بڑھاپے کے لیے جمع کرنا ہے، تمہارے اوپر خرچ کر دینے کے لیے سب کچھ ہم تیار نہیں. تو یہ تو ایک وشیس سرکل ہے. اور جس لڑکے یا لڑکی کو یہ محسوس ہوا ہو کہ ہمارے والدین کے پاس ہے، وہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے انہوں نے گھر سے نکال دیا ہے، اب ان کے دل میں وہ جذبات کیسے ہوں گے جو مشرق میں اولاد کے دل میں جذبات ہوتے ہیں والدین کے لیے، جنہیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے والدین نے تو اپنے آپ کو کلیتاً ہمارے اوپر انویسٹ کر دیا، ختم کر دیا، کھپا دیا اور خرچ کر دیا. تو یہ وشیس سرکل وہاں چل رہا ہے. ہمارے مشرقی معاشرے میں ابھی تک ٹھیک ہے، 5-10% لوگ ہوں گے جو اس طرز کے ہیں، جو اس رنگ میں رنگے گئے ہیں، ورنہ ہماری 95% آبادی جو ہے ابھی اسی ڈھچر پر ہے کہ والدین اپنے آپ کو بالکل لیا لگا دیتے ہیں اولاد. اب وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، پھر ان میں وہ محبت کی پیاس پیدا ہو گئی. جو ان کی محبت کا مرکز تھے، یعنی بیٹا اور بیٹی، اولاد، اب ان کی محبت کے مرکز اور وجود میں آ گئے. ایک دور خاندان کا وہ ہوتا ہے کہ والدین اولاد پر شفقت کر رہے ہیں تو اولاد کا رخ بھی والدین ہی کی طرف ہے، وہ باہمی محبت اور الفت کی ایک فضا ہے. جب ہو گئی ان کی شادیاں اور ان کی اولاد آ گئی تو ان کے رخ تو دوسری طرف ہو گئے، اس سے وہ محبت کی پیاس بھی پیدا ہوئی. دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں کس خوبصورتی سے اس مسئلے کو لیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، اگر تو وہ درمیانی عرصے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تو مسئلہ اس شدت کے ساتھ پیدا نہیں ہوا، ابھی وہ محتاج ہوئے نہ اس ضعیفی کی عمر کو پہنچے، اسی دوران میں اگر بلاوا آ گیا موت کا اور وہ چلے گئے تو وہ مسئلہ اس شدت سے پیدا ہوا نہیں. اس لیے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ پہنچ ہی جائے بڑھاپے کی عمر کو تمہارے پاس، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، تو اب کیا کرو، فلا تقل لہما اف، تو ان دونوں کو اف تک مت کہو. اس میں ذہن میں رکھیے اس نفسیاتی پس منظر کو کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچنے کے بعد ذہنی اور فکری صلاحیتیں بھی ماند پڑ جاتی ہیں. بسا اوقات بوڑھے لوگوں میں بالکل بچپنے کی سی دلچسپیاں اور عادات عود کراتی ہیں. اس وقت یہ ہے کہ کسی وقت یہ بھی مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی چیز سے روکا جائے. اف تک مت کہو، ولا تنہرہما، انہیں ہرگز نہ جھڑکو. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرو اس انداز میں کہ جو بڑے ادب کے ساتھ ہو، ان کے ادب کو بلحوظ رکھتے ہوئے، بڑی نرمی کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. وقفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان دونوں کے سامنے اپنے بازو جھکا کر رکھو رحمت اور شفقت کے ساتھ، جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں پہ چھپا لیتی ہے، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتی ہے، اس طرح انہوں نے تمہیں پالا اور پوسا ہے. اور اب جبکہ ان پر ضعیفی کا عالم ہے یا احتیاج کا دور آ گیا ہے تو اب تمہیں اپنے کندھے جھکا کر رکھنے، سینہ تان کر بات نہ کرنا، وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یہ سب کچھ کر کے بھی یہ نہ سمجھنا کہ والدین کے حقوق تم نے بتمام و کمال ادا کر دی، بلکہ اللہ سے دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما، جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا. یعنی ان کے احسانات کا اتنا بارے گرا ہے میرے کندھوں پر کہ میں سب کچھ کر گزروں تب بھی وہ حق ادا نہیں ہوگا. لہذا تیری ہی جناب میں استدعا کر رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں کہ پروردگار تو ہی ان پر رحم فرما، میری طرف سے جو مجھ پر ڈیو ہے اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے وہ حساب ان کا چکا. اللہ سے انسان سب کچھ مانگ سکتا ہے. وقض عنا الدین، اے اللہ ہمارے قرض کو ہم سے ادا کروا دے، یہ بھی تو دعا ہے، تو یہ بھی تو ایک قرض ہے جو ہمارے کندھے پر ہے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے وہ جو ایک ہم پر احسان کا بوجھ ہے اس کو کسی درجے میں پورا فرما. چنانچہ میں یہاں آپ کو ایک حدیث سنا دوں اس مضمون کو جو بہت ہی صحیح طور پر ادا کر رہی ہے. امام مسلم اسے لائے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد والدن، کوئی اولاد یعنی بیٹا یا بیٹی اپنے والد یعنی والدین، والدہ اور والد، ان کو جزا دے ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ چکا دے. ہاں ایک صورت ہے، اب یہ صورت بتائی ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کس حد تک اگر معاملہ ہو تو شاید کسی درجے میں وہ حساب برابر سرابر ہو جائے. الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ. ہاں اگر کسی بیٹے نے یا بیٹی نے اپنے والدین میں سے کسی کو یا دونوں کو غلامی کی حالت میں پایا کہ وہ غلامی کے بندنوں میں بندھے ہوئے مملوک، اور پھر اس کو یہ توفیق ہو گئی کہ اس نے انہیں خریدا اور خرید کر آزاد کیا، تب کسی درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ جو احسان کا بوجھ اس کے کاندھے پر تھا وہ کچھ ادا ہوا. یہ ہے ایک شکل کے غلامی کے بندھن سے چھڑا دینا، جو ہے واقعتاً یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ وہ کسی درجے میں برابری ہو جائے گی ان کے احسانات کی، اس کے سوا کوئی شکل نہیں. اب دیکھیے یہ احدہما او کلاہما، یہ جو ابھی سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں الفاظ آئے، حدیث نبوی سنیے، اس کے بھی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کو بھی امام مسلم لائے ہیں اپنی صحیح میں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی قال صلی اللہ علیہ وسلم رغم عنفو ثم رغم عنفو من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ. برباد ہو جائے، محاورے کے طور پر ہے، اس کی ناک جو ہے رگڑی جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص. یہ کلام خبریہ بھی ہو سکتا ہے کہ برباد ہو گیا، اس کا ستیہ ناس ہو گیا، اور یہ دعائیہ بھی ہو سکتا ہے، کلام انشائیہ ہو جائے. تین مرتبہ حضور نے یہ فرمایا خبرن یا دعا کی شکل میں. کون؟ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، اکیلے ایک کو یا دونوں کو، اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہوا. یعنی معلوم ہوا کہ جنت میں داخلے کے لیے یہ ہے سب سے آسان راستہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی خدمت، والدین کا ادب، والدین کے حقوق کی ادائیگی، یہ تو گویا کہ سب سے سہل، سب سے آسان دروازہ ہے جنت کا. جس شخص کو یہ دروازہ مل گیا ہو، یہ راستہ اس نے پا لیا ہو، پھر بھی وہ داخل نہیں ہوا، تو واقعتاً وہ لعنت کے قابل ہے. معلوم ہوا کہ وہ خیر سے بالکل خالی. ایک اور حدیث میں بھی یہ مضمون آئے گا، وہ میں بعد میں آپ کو سناؤں گا. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اب دیکھیے یہ کلام الہی ہے، یہ ہر امکانی صورت کو سامنے رکھ کر ہدایت دیتی ہے. میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں، ایک عمر وہ بھی ہے جسے ارذل العمر کہا گیا ہے، عمر کا بڑا ہی برا حصہ، بڑی رذیل عمر، ارذل عمر. یہ وہ عمر ہے جبکہ انسان بڑھاپے کی اس حد کو پہنچ جائے کہ اس کے حواس اب قائم نہ رہے، ذہنی توازن برقرار نہ رہے. حضور نے اس سے پناہ طلب کی ہے، اللہ کی پناہ مانگی ہے اس عمر سے. اس وقت واقعتاً والدین بار بن جاتے ہیں اولاد پر، وہ اولاد کے اعصاب کا سب سے زیادہ سخت امتحان. اب ان کی الٹی سیدھی خواہشات آ رہی ہیں، صحیح اور غلط قسم کی فرمائشیں آ رہی ہیں، اس میں وہ توازن باقی نہیں رہا ہے جو توازن انہیں رکھنا چاہیے. اس میں کبھی کبھی جھنجھلاہٹ طاری ہو سکتی ہے، کبھی ان کی کسی فرمائش کو رد کرنا پڑے گا، کبھی ان کی کسی غلط خواہش کے آگے روک لگانی ہوگی. اس پر جو ایک سعادت مند بیٹے یا بیٹی کے دل میں ایک کڑھن پیدا ہوگی، اس کا بھی ازالہ وحی الہی نے ساتھ ہی کر دیا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کے تمہارے جی میں ہے. آیا یہ تکبر کی وجہ سے رویہ ہے، یا تم والدین کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے اس کی وجہ سے یہ روش ہے، یا واقعتاً صورتحال ایسی ہے کہ اس کے سوا کچھ کرنا ممکن نہیں ہے؟ سخت کڑھن کے ساتھ اور اپنی طبیعت کے اندر سخت اضطراب کے باوجود تم وہ کرنے پر مجبور ہو. ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. اگر تمہارا معاملہ درست ہے، تم والدین کے حقوق کی خود اپنے اندر کوئی خواہش نہیں رکھتے کہ ان کے حقوق جو ہے ان کے پامال کرو، تمہارے اندر تمرد اور سرکشی نہیں ہے، لیکن مجبوراً تمہیں کہیں ان کی کسی بات کے آگے روک لگانی پڑ رہی ہے، کسی فرمائش کو ٹالنا پڑ رہا ہے. کہیں کسی وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر ذہنی توازن ٹھیک نہ رہا ہو تو کبھی درست انداز میں کچھ کہا جائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سارے حدود سے متجاوز ہو گئے. تو اس پر اللہ تعالیٰ تمہارے چونکہ باطن سے واقف ہے، لہذا اس پر تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تمہارا باطن درست ہے اور صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، جو اواب ہیں اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا ہے، غفور ہے اور مہربان. اب آئیے اسی والدین کے مسئلے کے ایک اور رخ کی طرف. والدین، یہ والد اور والدہ، ان میں نسبت کیا ہے؟ قرآن اس ہدایت کو، اور ہے یہ فطرت انسانی کے مطابق معاملہ سارا، لیکن اس کے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑ رہا ہے. اس کو لیجئے آپ سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع کے حوالے سے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. کیا وصیت کی ہے؟ فطرت انسانی جانتی ہے. ایک مقام پر ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت کی ہے. لیکن یہاں ضرورت نہیں سمجھی گئی، ریپیٹ نہیں کیا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ سورہ عنکبوت کی وہ آیت پہلے نازل ہوئی، سورہ لقمان کی یہ آیات بعد میں نازل ہوئی، لہذا یہاں اجمال پر اکتفا کر لی گئی، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. اب اس میں سے والدین کو علیحدہ علیحدہ لے کر، ان میں سے کون مقدم ہے، کون پہلے ہے، کس کا حق فائق ہے؟ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، والد کا یہاں ذکر نہیں کیا، خاص توجہ دلا دی والدہ کے بارے میں، اس لیے کہ واقعتاً پالنے پوسنے میں اس کا حصہ بہت زیادہ ہے، راتوں کی نیندیں اس کی حرام ہوتی ہیں، حمل کی کیفیت میں وہ ضعف کے باوجود وہ ہے کہ جو ساری سختیاں جھیل رہی ہے. پھر اس نے 2 سال جو ہے اس جونک کی طرح اسے چمٹائے رکھا ہے اپنی چھاتیوں سے، اور اپنی بہترین توانائیاں جو ہے وہ اس کے اندر اڈھیلی ہیں. ایک اندرونی جونک کی حیثیت سے تو وہ رحم میں چمٹا ہوا تھا 9 ماہ تک، اور ایک ظاہری جوک کی طرح وہ چمٹا ہوا ہے مزید 2 سال تک اس کی چھاتیوں سے. لہذا ماں کا معاملہ بہت برتر ہے اس میں. چنانچہ اب حدیث دیکھ لیجئے, اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ متفق علیہ روایت ہے, یعنی اس کی صحت پر سند کے اعتبار سے امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق. قال حضرت ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں, جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال, ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, من احق الناس بحسن صحابتی, تمام انسانوں میں میرے حسن سلوک اور حسن معاشرہ کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ قال امک, حضور نے فرمایا تیری ماں. قال ثم من, اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے, انہوں نے یہ سوال کیے تو ہمیں یہ حکمت کے موتی جو ہے وہ ملے ہیں, اور اللہ تعالیٰ محدثین کرام پر رحمت نازل فرمائے جنہوں نے یہ موتی جمع کیے کیسی کیسی مشقت اور محنت کے ذریعے سے, اور انہیں لا کر پرو کر ہمارے سامنے ان احادیث کے مجموعوں کی شکل میں رکھ دیا ہے. کس قدر ناقدرے ہیں وہ لوگ, سب سے ہلکا لفظ استعمال کر رہا ہوں, کہ جو اس ذخیرے کو بالکل ترک کر دینے کے لیے اپنے اندر آمادگی پاتے ہیں. ہلکا ترین لفظ جو ہے وہ ناقدری کا ہے. تو جب انہوں نے پوچھا ثم من, حضور نے پھر فرمایا, قال امک, تمہاری والدہ. تیسری مرتبہ سوال کیا, ثم من, قال امک. تیسری مرتبہ پھر فرمایا, تیری والدہ. قال ثم من, قال ابوک. چوتھی مرتبہ سوال کیا کہ ان کے بعد کون, تو فرمایا کہ تیرے والد. معلوم ہوا کہ حسن صحابتی جو تھا کہ میری صحبت میری معاشرت میں بہترین, کس کا حق ہے کہ میں ان کے حقوق ادا کروں, اولین کون ہے تو والدین, یہ تو آ گیا. لیکن ان میں نسبت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ 3 گنا جو ہے حق والدہ کا مقدم ہے والد سے, 3 درجے پہلے ہے والدہ کا پھر والد کا ہے, تو یہ قرآن مجید سے بھی اشارہ مل گیا کہ والدین کا ذکر کیا, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور اس کے بعد سارا جو ذکر ہے وہ والدہ کا ہے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, شروع میں والدین آخر میں پھر والدیک دونوں, لیکن درمیان میں ساری جو تاکید آئی اور خصوصی جن کی محنت اور مشقت کا تذکرہ کیا وہ والدہ. حدیث نے اسی کی وضاحت کر دی. اس میں بھی ایک پہلو نوٹ کر لیجئے, اس میں ایک توازن ہے, بڑا حسین توازن ہے. قانون میں در حقیقت اولاد والد کی ہے والدہ کی نہیں ہے. اسلامی قانون کے بارے میں یہ حقیقت جان لیجئے اچھی طرح. یا آپ کے ہاں جو قانون چل رہے ہیں وہ لمبے چوڑے ہیں, اس عمر تک یہ اور لڑکے کا یہ اور لڑکی کا یہ, یہ اسلام سے قطعاً کوئی اس کی مناسبت نہیں. یہ اصل میں تو زیر بحث آئے گا معاملہ رشتہ ازدواج, اور اس میں حقوق اور فرائض میں کیا توازن قائم کیا گیا ہے. لیکن یہاں میں صرف اس کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں کہ قانوناً اولاد والد کی ہے, والدہ کا کوئی تعلق اس سے نہیں. قانوناً اخلاقاً 3 گنا حق جو ہے اولاد پر والدہ کا ہے, والد جو ہے وہ 4th درجے میں آئے گا. تو قانون کے اندر جو ایک چیز آتی ہے اس کو اس طریقے سے بیلنس کیا گیا اخلاقی تعلیم کے ذریعے سے کہ قانوناً جو ہے وہ تو اولاد کا تعلق والد کے ساتھ ہے, طلاق ہو جائے گی تو اولاد والد کی ہوگی. یہاں تک کہ والدہ اگر دودھ پلا رہی ہے بچے کو اور طلاق ہوئی ہے تو وہ اجرت لینے کی حقدار ہے, اپنے سابق شوہر کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس رضاعت کے اوپر وہ معاوضہ لینے کی حقدار ہے, اس لیے کہ بچہ اس کا ہے. اس پہلو سے جان لیجئے کہ یہ توازن ہے اس میں کہ اخلاقی حقوق حسن سلوک اس میں 3 گنا کر دیا ہے والدہ کو, اور اس سے ایک توازن پیدا ہو گیا کہ قانوناً جو ہے اولاد در حقیقت والد کی شمار ہوتی ہے. اب آگے آئیے, ایک بہت اہم مسئلہ ہوا. 2 مسائل یہاں پر, والدین اولاد کا جو طرز عمل والدین کے لیے ہونا چاہیے اس کے اعتبار سے 2 ضمنی مسائل بہت اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کا حکم نہیں ہے، حکم ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا، اس میں مغالطہ ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کو. اب والدہ اگر کوئی غلط حکم دے رہی ہیں اللہ کے حکم کے خلاف، نہیں مانا جائے. والد اگر کوئی وہ بات چاہتے ہیں بیٹے سے کہ جو اللہ کے کسی واضح حکم یا اس کے رسول کے کسی واضح ہدایت کے خلاف جا رہا ہو، تو نہیں مانا جائے. قرآن مجید میں کہیں اطیعوا الوالدین نہیں آیا، یہ یوں ہی نہیں ہے، الرٹ اپ نہیں ہے. ہم تو جب کہیں گے تو فرما برداری کا لفظ کہہ دیں گے، فرما برداری کا لفظ قرآن میں نہیں ہے. حسن سلوک ہے، ادب ہے، ان کے احساسات کا پاس کرو آخری حد تک. لیکن اطاعت کے بارے میں، اب دیکھیے سورہ لقمان کا جو مقام ہم نے اپنے سامنے رکھا، اس میں فوراً اس ایشو کو زور بحث لے آئے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھے حکم دے کہ تُو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ کسی کو جس کے لیے تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت مان. یہاں کچھ لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے جب وہ شرک کا صرف ایک محدود تصور سامنے رکھتے ہیں کہ بت پرستی سے روک، اگر وہ حکم دے مجبور کرے تو ہم نہیں مانیں گے. لیکن سوال یہ کہ اگر نماز پڑھنے سے روکے تو کیا مانیں گے؟ نہیں. اس میں وہی اصول کار فرما ہے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں اطاعت کے ضمن میں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بات ہی ختم ہو گئی. یہ وہ کارڈینل پرنسپل ہے جس کو حضور نے اتنے مختصر الفاظ میں انیشیٹ کر دیا ہے، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں معصیت لازم آ رہی ہو خالق کی. وہ مخلوق میں والدین بھی آ گئے، اساتذہ بھی آ گئے، آپ کے عمراء بھی آ گئے، آپ کے ائمہ بھی آ گئے، کسے باشد، مرشد ہو، استاذ ہو، معلم ہو، والد ہو، کسے باشد. چونکہ یہ شرک فی الاطاعت ہے، توحید فی الاطاعت یہ ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بلند، اس کے حکم کے اندر اندر اس کے دائرے میں وہ حکم اطاعت ہو جائے گا، مان لیا جائے گا، وہ والدین کا ہو، عمراء کا ہو، ائمہ کا ہو، افسر کا ہو، کسی کا بھی ہو. لیکن اس کے حکم کو اگر کنٹروین کر رہا ہے کسی والد کا یا کسی والدہ کا حکم، تو نہیں مانا جائے گا. تو شرک کو محدود معنی میں نہ لیجئے، بلکہ اس کے پورے تصور کے ساتھ. کہیں دینی فرض سے اگر روک رہے ہیں، نہیں روک سکتے، وہ فرض ہے. فرض سے رکنے کا کیا سوال؟ اس میں بھی اصل میں ہمارے ذہن میں مغالطہ یہ رہتا ہے کہ صرف نماز پڑھنا فرض ہے، اقامت دین کی جد و جہد بھی فرض ہے. اللہ کے دین کی جو یہ امانت ہمارے پاس ہے، اسے لوگوں تک پہنچانا، ہدایت خداوندی، اس کی جد و جہد بھی فرض ہے. یہ نوافل میں نہیں ہے، یہی سارا اصل میں ہمارا تصور جو ہے فرائض کا، وہ در حقیقت غلط اور محدود ہو گیا ہے. تو جہاں اللہ کی بات، اللہ کے دین کی بات آئے گی، وہاں تو معاملہ یہ ہوگا کہ کہنا نہیں مانا جائے گا. لیکن یہ کہ اس کے اندر اندر جہاں بھی ان کی بات ہو، کہنا بھی مانا جائے گا. لیکن یہ کہ قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا حق مانا جائے، ان کا شکریہ ادا کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی برتی جائے، ان کی خدمت کی جائے، حسن سلوک کی روش اختیار کی جائے. اصل میں جو حکم ہے وہ اس کا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے عملی اعتبار سے بہت ضروری ہے. دوسرا مسئلہ، کیا والدین کا ایک تو حکم وہ دے رہے ہیں، ایک ہے ان کا اتباع، ان کی روایات، ان کی رسومات، ان کی ریت، ان کی رسم، کیا ان کا اتباع بھی کوئی والدین کے حقوق میں شامل ہے؟ نہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس سے آبا پرستی اور جمود پیدا ہوتا ہے. دیکھو اگر ان کی چیزیں شریعت کے مطابق ہیں، نور الا نور، فبہا، ان کو اختیار کرو. لیکن اگر شریعت کے خلاف ہے، تو یہ دلیل کہ یہ ہمارے والدین سے اور آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے معاملہ، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس دلیل کو جو ہے پاؤں تلے روندنا ہوگا اگر واقعتاً اللہ تعالی کے ساتھ وفاداری کا معاملہ ہے. دین و النصیحہ، وہ میں حدیث آپ کو پچھلی مرتبہ سنا چکا ہوں، دین تو نام ہے وفاداری کا اور خلوص و اخلاص کا. قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا حضور کس کے لیے، فرمایا للہ ولی کتاب ہی ولی رسول ہی ولی ائمت المسلمین وعامتہم، اللہ کے ساتھ وفاداری اولین ہے بندہ مسلم کی. اس کو بھی سورہ لقمان میں واضح کر دیا گیا، واتبع سبیل من اناب الیہ، پیروی کرو اس کے راستے کی جس نے رخ میری طرف کر لیا ہو. پیروی والدین کی ضروری نہیں ہے، ہاں والدین ہی اگر اللہ نے ایسے دیے ہوں. آپ سوچئے کہ اسماعیل اور اسحاق کو والدین اللہ نے کون سے دیے، ابراہیم اور ہاجرہ اور سارا علیہ الصلوۃ والسلام، تو اب یہاں تو وہ نور علی نور ہے. یا شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، ان کو والد کون ملے ہیں؟ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ. کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے، سونے پر سہاگا ہے. لیکن یہ کہ اگر رخ ان کا کچھ اور ہے تو نہ ان کی اطاعت فرض ہے نہ ان کا اتباع لازم ہے. لازم جو چیز ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کے احساسات، ان کی خدمت، ان کے احساسات کو ٹھیس نہ پہنچاؤ. جہاں اللہ کا معاملہ آ جائے، دین کا معاملہ آ جائے، وہاں مجبوری ہے. آخری بات اس ضمن میں عرض کر رہا ہوں، ایک تو ٹکراؤ ہو گیا اگر اللہ کے ساتھ تو کیا ہوگا، وہ تو میں نے بیان کر دیا. اب اس آئلی نظام میں میں نے عرض کیا تھا کہ اہم ترین مسئلہ ہے شوہر اور بیوی کا معاملہ. اگر شوہر اور بیوی کا باہمی تعلق ٹکرا رہا ہو والدین اور اولاد کے تعلق سے، بیوی سرکش ہے، بیوی شوہر کے والدین کی نہ خدمت کرتی ہے نہ ادب کرتی ہے نہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتی ہے جو اسے کرنا چاہیے، اب وہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان ایک شخص ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دوسرے گھر میں یہ مسئلہ لازمن ہوگا، اتنا یونیورسل فینومینل ہے. ایک سعادت مند اگر شخص ہے وہ والدین کے ساتھ بھی وہ معاملہ کرنا چاہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ میں کروں، پھر بیوی کے بھی حقوق ہیں اور معاملہ یہ کہ ان دونوں کے درمیان عدم مناسبت ہے. اب کیا کیا جائے، یہ بھی ایک پریکٹیکل مسئلہ ہے. یعنی حقوق اللہ ٹکرائے حقوق والدین کے ساتھ تو کیا ہو، اور اگر بیوی کا معاملہ ٹکرا رہا ہو والدین کے ساتھ تو کیا ہو. یہ بڑا فیصلہ کن مسئلہ ہے، کان کھول کر سن لیجئے اس کو. حقوق اللہ کے ساتھ جب ٹکرائے گا معاملہ تو والدین کا حق ساقط ہو جائے گا، لیکن بیوی کے ساتھ ٹکرائے گا تو بیوی کا حق ساقط ہو جائے گا. اس حد تک کہ اگر والد یا والدہ یہ کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دینی ہوگی. اس میں صرف یہ ذہن میں رکھیے، اگر والد یا والدہ عمر کی اس حد کو پہنچے ہوئے کہ اب توازن برقرار نہیں رکھا انہوں نے، ان کے حواس ٹھیک نہیں رہے، وہ بات اور ہوگی، وہ تو پھر آپ کا دل اور پروردگار ان کے درمیان معاملہ ہوگا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، آیا بیوی کی محبت اتنی ہو گئی ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، چاہے وہ والدین کے ساتھ معاملہ بالکل برعکس کر رہی ہو اس سے کہ جو کرنا چاہیے تھا، یا یہ ہے کہ آپ دیانتاً یہ محسوس کرتے ہو کہ والدین کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. یہ معاملہ دوسرا ہو جائے گا بھی. اس میں بڑے ایک اچھے انداز میں خوش اسلوبی سے والدین کو سمجھایا جائے گا. لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ اس میں زیادتی کا پہلو بھی ہو بیوی ہی کا، اور پھر بھی وہ بیوی کو آپ چھوڑنے کو تیار نہ ہو، تو یہ حضور کی دو حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں جس کی روح سے حضور کے حکم کے خلاف ورزی ہو. عن ابن عمر، اب دیکھیے راوی کون ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اور یہ حدیث ابو داود میں ہے، ترمذی میں ہے، اور امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن کا درجہ قرار دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر یہ فرماتے ہیں، کانت تحتی امراتن وکنت احبها، میری ایک بیوی تھی، میرے حوالہ عقد میں ایک خاتون تھی اور مجھے اس سے محبت تھی. وکان عمر یکرہھا، اور میرے والد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ ناپسند تھی. معاملہ ناپسند کا ہے، کوئی گناہ کبیرہ کا معاملہ نہیں آیا کہ بیوی نے کوئی والد کو پسند نہیں ہے. اب دیکھیے یہ معاملات نفسیاتی ہوتے ہیں، کیوں پسند نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے والد آپ کو کوئی بڑی ٹھوس بات نہ بتا سکے، لیکن بیوی کا رویہ پنچنگ ہو، وہ بڑے غیر محسوس طریقے سے تکلیف پہنچا رہی ہو، ایذا پہنچا رہی ہو، ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچاتی ہو. اب آپ اگر وہ ہائی کورٹ کے جج بن کر بیٹھے اور کہیں کہ لائیے کیا آپ کا دعویٰ ہے اور کیا دلائل ہیں، تو یہ آپ کا مقام نہیں ہے. بیوی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں آج معاملہ یہ کہ بیوی یہ سمجھتی ہے کہ میں صرف اس شخص سے بیاہی ہوئی آئی ہوئی، میرا معاملہ اسی سے ہے. یہ اسلامی نظام کے مطابق نہیں ہے. جاننا چاہیے اسے کہ اس کے والدین میرے والدین، مجھے ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہوگا جو اپنے والدین کے ساتھ. فقال علی، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے میرے والد نے مجھ سے کہا کہ اسے طلق، ہاں اسے طلاق دو. فابیتو، میں نے انکار کیا، مجھے محبت تھی. فاتا عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر حضور کی خدمت میں پہنچے شکایت لے کر. فذکر ذلک له، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلقها، تو حضور نے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہی حکم دیا کہ طلاق دو. اس کو ذہن میں رکھیے کہ معاملہ عمر کا ہے، عمر کا ذہنی توازن، عمر کے معاملہ فہمی، یہ انکوشچنیبل ہے. حضور نے حضرت عمر کو سامنے رکھ کر بغیر مزید کسی تفتیش کے اور تحقیق کے، جیسے ابو بکر نے کوئی حدیث بیان کی ہو تو اب کون ہوگا جو تصدیق چاہے اور یہ چاہے کہ اس کی تحقیق ہو اور تفتیش ہو اور جرا کی جائے. ابو بکر راوی ہے، تو عمر کا معاملہ یہ. لیکن اس سے مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے. یہ واضح رہنا چاہیے کہ ایک بیوی کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اپنے شوہر کے گھر میں اسی شکل میں رہ سکتی ہوں جبکہ اس کے والدین کو بھی مطمئن رکھوں، خوش رکھوں. یہ اگر نوعیت سامنے آ جائے تو خود بخود رویہ درست ہو جائے گا. وقت ختم ہو گیا ہے، دوسری حدیث کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، وہ میں اگلی مرتبہ، چونکہ یہ والدین اور اولاد والے مسئلے سے بھی متعلق ہے اور شوہر اور بیوی والے مسئلے سے، تو اگلے جمعے میں دوسری حدیث بھی آپ کو سنا دوں گا. اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے اور اپنی زندگی کے تمام گوشوں کو دین کی تعلیمات کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین.